اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیها من الدعاۃ الى طاعتک والقادۃ الى سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجھک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، آج کی حد تک جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں ذکر بھی حج کا ہے اور یہ ہے بھی سورہ حج میں. آیت کا نشان ہے 27، 27th verse of سورہ حج. اس آیت کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے، اعلان کریں، کال دیں. یاتو کا رجالن والا کل زامرن، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں کے اوپر بھی آئیں گے. یاتین من کل فجن عمیق، اور آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے، ٹریول کر کے وہ یہاں تک پہنچیں گے. ظاہر ہے کہ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، بہت سے وہ احباب کے جو حج پر جا چکے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو ایک مرکزیت، ایک سینٹر بنایا، اس کو مرکز قرار دیا، اور عبادت کے عنوان سے، توحید کے عنوان سے، خود حرم پروردگار کہنا اس کو کہ وہ حرم خدا ہے، یہی بتاتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بہت ڈسکس کیا اس کو، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے کہ جو بکہ میں ہے، مکہ ہی کا ایک اور نام بکہ. تو خانہ کعبہ کی حرمت ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے. مگر اب آپ غور فرمائیے کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر خانہ کعبہ کی بنیاد تو رکھی جا چکی ہے. یعنی اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تو یہ غلط ہے. خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ریز کیا ہے. ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے کہ بنیاد وہاں پر موجود ہے، فاؤنڈیشن وہاں پر ہے، اس کو ریز کیا جا رہا ہے، اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ خانہ کعبہ اس موقع پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں پر اسی جگہ پر پروردگار عالم نے اس کی بنیادوں کو محفوظ کیا ہوا تھا، اور لیکن اس کے باوجود کہ خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی اہمیت تھی، اسی جگہ کو مرکز کے عنوان سے پروردگار عالم نے باقی رکھا. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو یہ خود غیبت کی اہمیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اگرچہ وہ اسٹرکچر وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مرکزیت اسی کو حاصل تھی. اگر خانہ کعبہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو غیبت کی وجہ سے کعبے کی اہمیت کم نہیں ہوتی، اور اگر غیبت آ جائے تو اسی طریقے سے وارث کعبہ کی بھی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی جگہ پر اسی طریقے سے باقی رہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد.
صلوا علی محمد و آل محمد.
اللہ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. تو وہ خانہ کعبہ کے سٹرکچر وہ نظر نہیں آ رہا, مگر قبلہ صرف اس سٹرکچر کا نام تو نہیں ہے. خانہ کعبہ اگر اپنی برکس کے ساتھ, اپنی اینٹوں کے ساتھ نظر نہ بھی آئے تو وہ جگہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گویا یہ ہوا کہ وہ مقام کے جو اپنی اہمیت کے ساتھ موجود تھا مگر پردہ غیبت میں تھا, اس کے ظہور کا وقت ہو گیا تو اس کو ظاہر کر دیا گیا. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اسماعیل نے بھی ان کی مدد کی. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے, وہ اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسسٹ کر سکیں اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے. مگر وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید نے کوٹ کی ہے وہ کیا ہے, انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یعنی یہ آیت کا انداز اس آرگومنٹ کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس موقع پر ابراہیم نے کیا دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو, بچہ ہے شیرخوار ہے مگر اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں, عام حالات میں یہ جائز بھی نہیں ہوگا. غور کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیجئے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے, تو کیا آپ یہ کام کریں گے؟ نہ آپ یہ کام کریں گے نہ آپ کو اس کام کرنے کی شریعت اجازت دے گی. یہ اسپیشل آرڈر ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو خاص ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا ان دا کیس آف جناب ہاجرہ اینڈ جناب اسماعیل علیہ السلام. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں, انی اسکنتو من ذریتی بے وادن غیر ذی زرع, کہ پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی باز ذریت کو, ذریت یعنی پروجنی, اپنی باز ذریت یعنی اس میں سے کچھ کو, جناب اسماعیل کو, بے وادن غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر زراعت نہیں ہوتی, یعنی وہ لینڈ فرٹائل نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر ایگریکلچرل کوئی ایکٹیویٹی ہو سکے, کوئی کلٹیویشن ہو سکے, اٹس ناٹ پاسبل. ایک ایسی جگہ پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر یہاں پر کیا ہے کہ جس کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان دا بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے ابراہیم ابھی تو آپ نے خانہ کعبہ کو بلڈ نہیں کیا ہے, مگر یہ ابراہیم علیہ السلام واقعا اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ بلڈ تو ہم اس وقت کریں گے کہ جب اسماعیل بڑے ہو جائیں, مگر ابھی ہم نے بلڈ نہ بھی کیا ہو تو اس کی فاؤنڈیشن موجود ہے. یہ غیبت پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ ان دا بیتک المحرم کے گھر بھی موجود ہے اور اس کا احترام بھی ضرور ہے. محرم کا لفظ استعمال کیا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کو, جناب ہاجرہ کو. وہ وقت آیا کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسسٹ کر سکے, اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام ود دا ہیلپ آف اسماعیل اس کو بلڈ کرتے ہیں, فاؤنڈیشن موجود ہے, اس کو واپس سے اوپر کرتے ہیں. اب یہاں پر بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن آتا ہے کتابوں کے اندر, خاص طور پر جو مکہ کی ہسٹری کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں, پرانی کتابیں, نئی کتابیں, تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ تمام تر چیزیں مل جائیں گی بعض تفاسیر کے اندر, کہ وہاں پر ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بلند کرنا شروع کیا, یعنی اس کی جو والز ہیں, دیوار ہے, اب وہ اسی طریقے سے ہوگا نا کہ ایک اینٹ اس کے اوپر دوسری اینٹ, اس کے اوپر تیسری اینٹ. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے کہ جس کا نام ہے جبل کعبہ, وہ جبل کعبہ اسی لیے کہلاتا ہے. آپ میں سے وہ احباب کے جو فریکوینٹلی حج پر جاتے ہیں, ممکن ہے کہ انہوں نے اس ویسینٹی کو وزٹ کیا ہو کہ جہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے, ناٹ ویری فار فرام دا ہولی کعبہ, اسے قریب ہی ہے. ہم لوگ ایک عرصے تک وہیں پر اسی ویسینٹی کے اندر رہا کرتے تھے حج کے دوران. تو وہ جبل کعبہ کہتے ہی اس لیے تھے کہ وہاں سے ان پتھروں کو لیا گیا تھا کہ جن سے بالآخر خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کو بلند کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کر یہ رہے تھے کہ دیواروں کے لیے، دیوار کو بلند کرنے کے لیے ایک بریک اس کے اوپر، دوسری اس کے اوپر، تیسری اس کے اوپر، چوتھی، اسی طریقے سے وہ دیوار کو بنا رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام ان کو پاس آن کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک ہیومن ہائٹ ہے، اس کے مطابق تو انہوں نے اس کو بلڈ کر لیا، اس کو ریس کر لیا، مگر ابھی حکم پروردگار کے مطابق اسے اور زیادہ بلڈ کرنے کی ضرورت تھی. اس موقع پر کیا کیا جائے؟ ہاتھ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک تو وہ بریکس رکھ دی ہیں، لیکن اب اور اس کو اوپر کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس موقع پر انتظام قدرت یہ ہوا پروردگار عالم کی طرف سے کہ ایک پتھر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کیا گیا، بڑا پتھر، کہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے، اینڈ اٹ ایکٹڈ لائک اے لفٹ. اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پھر وہ اوپر ہو رہا ہے. جتنا ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند کرنا چاہ رہے تھے اتنا ہی وہ پتھر بلند ہو جاتا تھا. بعد میں اسی پتھر کو کہا گیا مقام ابراہیم. یہ جو آج بھی قرآن مجید نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، وہاں پر نماز پڑھنی ہے. ذرا غور کیجئے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ لیول، جو اس کے لیے ضروری تھا، اتنا اس دیوار کو بلند کیا، اینٹیں رکھیں اور پھر خانہ کعبہ کا اسٹرکچر تیار ہو گیا. اب یہ وہ موقع ہے کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، بالحج حج کے لیے بلاؤ، یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، یَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ گیدر ہو کر، کنورج ہو کر یہاں پر آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک سوال ملتا ہے اس موقع پر، اور کتنا اچھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا، تاکہ ہم سب کے لیے یہ میسج بن جائے قیامت تک کے لیے. ابراہیم علیہ السلام آسو ویری گڈ کوشچن، ان کا سوال کیا تھا کہ اے پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی، کہاں تک میری آواز جائے گی، میں لوگوں کو بلاؤں گا، میری آواز کہاں تک لوگوں کو جائے گی، کوئی رسپونڈ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک ایسی جگہ پر خانہ کعبہ بنایا ہے، ایک ایسی جگہ پر اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے کہ جہاں پر کلٹیویشن بھی نہیں ہے، یہ تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے. یہاں پر کون آئے گا؟ یہاں پر کون وزٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ یہاں پر کون زیارت کرنے کے لیے آئے گا؟ کون حج کرنے کے لیے آئے گا؟ کون ان زحمتوں کو برداشت کرنے کے لیے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تو بڑا لاجیکل ہے. پروردگار عالم نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ تھا، اے ابراہیم، علیک الاذان و علینا البلاغ. اے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، بات کو پہنچانا ہمارا کام ہے. تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ اعلان کر دو، اس کے بعد لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں یو آر ناٹ ریسپانسبل، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں کو میسج دے دو، اس کے بعد لوگ آتے ہیں بسم اللہ، اور نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیے برادران عزیز، واقعا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اتنا بڑا جو کانگریگیشن ہوتا ہے حج کا، جو آج تک چلا آ رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر صدا ابراہیم کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو آواز دی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کس شان سے آواز دی؟ جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ ابراہیم یہ کام تم کرو، لوگوں تک آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہوئے جس کو بعد میں مقام ابراہیم کہا گیا، اسی پتھر پر وہ پتھر بلند ہوا. اب یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ وہ پتھر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گویا پوری دنیا آ گئی. وہ بلندی پر ہے، پوری دنیا، یہ پورا زمین کا معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر اعلان کرتے ہیں، ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، ہلمو الی الحج، آؤ حج کے لیے آؤ، آؤ حج کے لیے آؤ، آؤ حج کے لیے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کی آواز، جو اردو کا محاورہ ہے کہ صدا بس صحرا، ثابت نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو اور اسے کسی نے رسپونڈ نہ کیا ہو، نہ سننے والوں نے سنا. اب یہ ظاہر ہے کہ معاملہ جو عمومی باؤنڈریز ہیں جنرل، اسے کراس کر گیا. یہ آواز کس کس نے سنی؟ جو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ آواز کس کس نے سنی؟ جتنے افراد اس وقت موجود تھے زمین پر، لکھا ہے کہ ان سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، سب نے سنی۔ صرف اتنا کہ نہیں، صرف اتنا نہیں، جتنے افراد زمین پر موجود تھے انہوں نے تو یہ آواز سنی، بات اس سے آگے بڑھی، جو افراد شکم مادر میں موجود تھے انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، انہوں نے بھی سنی، یعنی وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں، وم آف دا مدر، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی۔ صرف اتنا کہ اتنا نہیں، وہ افراد کہ جو اپنے باپ کے پشت میں تھے، اسلاب میں، اسلاب پدر میں، وہاں پر بھی انہوں نے اس آواز کو سنی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام طور پر جو باؤنڈریز ہوتی ہیں، معاملہ اس کو کراس کر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک گئی؟ تمام افراد جو موجود تھے انہوں نے سنا، وہ جو ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنا، اور وہ جو اسلاب پدر میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ اور اب اس کے بعد یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے، اس کی میں کیا سائنٹیفک توجیہ کروں، مگر یہ جملہ موجود تو ہے جبر و اختیار کے باب میں، جو بحث ہے وہ اپنے مقام پر، مگر یہاں پر ایک بہت ہی عجیب بات جو روایت کے اندر آئی وہ یہ کہ جنہوں نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا، یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو حاجی حضرات جاتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ پہلا جملہ کیا ہے ان کا؟ ان کا جملہ پہلا یہی کہ لبیک، حاضر ہوں۔ یہ حاضر ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی نے کال کیا ہے تو یہ اپنی حاضری کا اعلان کر رہے ہیں نا، کسی نے بلایا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہوں، یعنی یہ حاضر ہونے کا اعلان اس وقت ہے کہ جب کسی کی طرف سے بلاوا ہو، بلاوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ یعنی یہ ان کا جواب، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کلاس ہو، اسٹوڈنٹس موجود ہو اور ان کی اٹینڈنس لی جا رہی ہو، اور نام کال کیا جائے مسٹر فلاں، اور وہ کہے کہ یس سر آئی ایم پریزنٹ۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے لبیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، یعنی جو آپ نے بلایا تھا میں اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کر رہا ہوں، میں اس کو اگنور نہیں کر رہا، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ مگر یہ کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرمائے لبیک یا ابراہیم لبیک، جملہ یہ تو نہیں ہے، لبیک یا خلیل اللہ لبیک، جملہ یہ تو نہیں ہے، لبیک یا نبی اللہ لبیک، یہ بھی نہیں ہے۔ پکارا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے۔ جواب ہم کس کو دے رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بعض نے کہا کہ یہ صدا حضرت ختمی مرتبت کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی ہو، مگر جواب یہ نہیں ہے ہمارا کہ لبیک یا ابراہیم لبیک، نہ ہمارا جواب یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، جواب ہمارا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو جتنے حاجی ہیں اگر ان سے ہم سوال کریں کہ پکارا تو ابراہیم نے، پکارا تو نبی نے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ لبیک اللہم لبیک، تو وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے پروردگار کی نمائندگی میں بلایا تھا۔ جو نمائندگی یا پروردگار کے فلسفے کو سمجھ لے، اس کو وسیلہ خدا سمجھنے میں مشکل نہیں آنی چاہیے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پکار ہے کہ اذن فی الناس، حکم پروردگار کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اعلان، اور پھر اس کے بعد جتنے حاجی ہیں وہ سب کے سب جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اب میں جانتا ہوں ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد بہانے بازیاں کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ان کو توفیق دی بھی ہے، مالی اعتبار سے ان کے اندر کیپیبلٹی ہے بھی، تو بھی وہ حج کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اس حکم پروردگار کو اگنور کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی موت یہودی کی ہو، نصرانی کی ہو، وہ جو بھی ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں قد نظر ان تمام باتوں کے۔ مگر آئیے واپس کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ تو دیا، حضرت علامہ ذیشان ادر جوادی علی اللہ مقامہ، کیا شخصیت تھے، انہوں نے ایک مقام پر تحلیل کرتے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ وہ اہل زمان بھی اور اتنے بڑے خطیب، تو انہوں نے بہت پیارا ایک نقطہ بیان کیا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ بہرحال صاحبان ذوق ہیں، تو ان کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں۔ کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور سننے والوں نے سن بھی لیا، یعنی زمین پہ جتنے افراد موجود تھے ان سب نے سن لیا، ماں کے پیٹ میں جو بچے موجود تھے انہوں نے سن لیا، اور اسی طریقے سے اسلاب پدر کے اندر جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، انہوں نے بھی سن لیا۔ بہت پیارا ایک تبصرہ انہوں نے وہاں پر کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی سننے والے اگر ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیتے ہیں، اسلاب پدر میں بھی سن لیتے ہیں۔ جب نبی پکارتا ہے تو جو سننے والے ہوتے ہیں وہ سننے پر آئے تو اس قدر تیز کان رکھتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی سن لیتے ہیں، اسلاب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، اور جو نہ سننے والے ہوں تو احد کا میدان ہوتا ہے، نبی پکارتا رہتا ہے، بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ عجیب کہانی ہے اور عجیب معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے بلایا، لوگوں نے سن بھی لیا، ان کو سعادت بھی مل گئی اور اس کو انہوں نے رسپونڈ بھی کر دیا، مگر اب آگے دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے اس پتھر کو محفوظ کر دیا، اس پتھر کے لیے عنوان دیا گیا مقام ابراہیم، ایک آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ چکا، مگر آپ دیکھیے فقط یہی ایک آیت نہیں، پروردگار عالم نے دو مرتبہ قرآن مجید کے اندر مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، فیہ آیاتم بینات مقام و ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جو مکہ ہے، اس کے اندر آیات بینات، آیات یعنی نشانیاں، بینات یعنی روشن نشانیاں، ایکسپلیسٹ واضح۔ اب ذرا غور کیجئے، خاص طور پر پروردگار عالم نے ہائی لائٹ کیا ہے کس نشانی کو، مقام و ابراہیم، وہ مقام ابراہیم بھی وہیں پر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس مقام ابراہیم کے حوالے سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ آیات بینات ہیں، یہ روشن نشانی ہے، یہ ایکسپلیسٹ ہے، یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اب جا کر دیکھیے کیا کرسٹل کلیئر ہے، کیا کرسٹل کلیئر ہے؟ اگر کسی کو ہسٹری معلوم نہیں ہے، کسی کو بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے، تو اس پتھر کو دیکھ کر وہ کیا انٹرپریٹ کرے گا؟ پتھر ہی تو ہے، آپ غور کیجیے، پتھر ہی تو ہے۔ اس پتھر کے اوپر میکسیمم کیا ہے؟ قدموں کے نشان ہیں۔ کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں؟ یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو جا کر آئے وہ مجھے بتائیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں؟ جواب ملے گا کہ جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اچھا، کیا ابراہیم علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسد انتقال کے بعد ان کو اس جگہ پر دفن کیا گیا؟ جواب جی نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہے کیا کہ جس کو اتنا امپورٹنٹ قرار دیا گیا؟ یعنی پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھیے گا، پروردگار فرما رہا ہے فی آیاتم بینات مقام و ابراہیم، بھائی بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ایکسپلیسٹ ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں، اور ان میں سے ایک کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مقام و ابراہیم۔ وہ مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کو کہا گیا آیات بینات کا مصداق، یعنی جس کا اپلیکیشن ہوتا ہے کہ یہ ہے آیات بینات کا مصداق، ون۔ اور دوسری چیز کہا گیا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، کہ دیکھو مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھنی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ افراد جو گئے کہ جو طواف کی نماز ہے، واجب طواف کی نماز، اسے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا حکم آیا ہے، لیکن میں پھر یہی سوال کر رہا ہوں، یہ دونوں حکم آ تو گئے، کیا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں؟ نہیں، نماز تو خدا کی پڑھنی ہے، یہ مقام ابراہیم کیوں اتنا امپورٹنٹ بنا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم، پہلے کعبے کو امپورٹنس دو، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کو امپورٹنس دو، مقام ابراہیم کو بھی سامنے رکھو، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کیوں؟ ہم وہاں پر نہ ابراہیم موجود ہیں، ون، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی گریو، ان کی قبر، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ کیا موجود ہے؟ کبھی کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے؟ کبھی کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے؟ مارک مائی ورڈس، نشان قدم ابراہیم آج بھی موجود ہے، صرف نشان موجود ہے، مگر پروردگار عالم کہتا ہے کہ کبھی ہمارا خلیل اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا، کبھی حجت خدا، اس کے قدم اس پتھر کے اوپر آئے تھے۔ اب یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، اس پتھر کی عبادت نہیں کرنی ہے، مگر جس معبود کی عبادت کرنی ہے اس کے لیے نماز پڑھتے ہوئے اس پتھر کو اپنے سامنے قرار دو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا حجت خدا کے قدموں کے نشان آ گئے. اب یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے برادران عزیز, یہ حج ہمیں سمجھا رہا ہے, یہ اصول ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا. پہلی بات تو یہ کہ جو پروردگار عالم سے منسوب ہو جائے خدا اس یادگار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے, ایک. اور دوسری چیز یہ کہ اگر حجت خدا کے قدموں کے نشان کسی پتھر پر آ جائیں تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا, وہ مقام ابراہیم بن جاتا ہے. بس اگر یہ اصول سمجھ میں آ جائے تو پھر اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اگر حجت خدا کے قدموں کے نشان پتھر پر آ جائیں تو پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے, اور حجت خدا کے خون کے نشان خاک میں آ جائیں تو وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اگر آپ غور کریں تو برادران عزیز یادگار ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ پروردگار عالم نہیں جانتا چاہتا کہ جو اس کے پیارے ہیں, جن کو پروردگار نے رول ماڈل قرار دیا ہے, جس کو پروردگار عالم نے مرکز قرار دیا ہے, ان کی یادیں ذہن سے محو ہو جائیں. پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا. لہذا پروردگار عالم نے واضح طور پر ان تمام تر چیزوں کو پرزرو کرنے کا, محفوظ رکھنے کا, انہیں عبادت کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا. معبود وہی ہے, مگر ان یادگاروں کی حفاظت ہونا ضروری ہے. آگے بڑھ جائیے, دیکھیے برادران عزیز, یعنی اسی حج کے اندر کعبہ ہمیں نظر آتا ہے, اسی کے اندر مقام ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے, وہیں پر ہمیں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں. یعنی انداز تو آپ دیکھیے, تیور تو دیکھیں پروردگار عالم کے. پروردگار فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ یقیناً فار شیور صفا ماؤنٹ اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں, یہ دونوں ماؤنٹ ہی تو ہیں چھوٹے چھوٹے, آج تو اتنا ان کو کم کر دیا گیا کہ بظاہر وہ پہاڑیاں بھی پہاڑیاں نہیں لگتی, خاص طور پہ مروہ. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, پروردگار فرماتا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. من ہے یہاں پر, یعنی جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی من کے آنے کی وجہ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. صرف یہی نہیں ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فائنل لسٹ دے دیں کہ بھائی یہ ہے اللہ کے شعائر, نہ یہ نہیں کہا. یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے, اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نشانی کا. علامہ سید علی نقی صاحب نے, اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بحث موجود ہے. وہ آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے لفظ شاعر کو ڈسکس کیا ہے, کم سے کم تین آیتیں تو اس وقت میرے پیش نظر ہیں. ایک یہی کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ, یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, جو آئے خانہ خدا کے حج کے لیے او اعتمر یا عمرہ کرنے کے لیے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو خاص طور پر یہاں پر موجود ہیں, مجھے بتائیں یہ جملہ کیا بتاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کرنا چاہو تو کر لو, دیر از نو پرابلم, لیکن نہیں کرو تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. بس یہ انداز اگر قرآن مجید سے استنباط کا ہو جائے تو پھر دین کو دور سے سلام کر کے فارغ ہو جائے گی. اگر واقعا یہی انداز ہوگا, اب آپ دیکھیں شیعہ ہیں, سنی ہیں, جتنے بھی ہیں فقہ ہیں, ان سب کے انٹرپریٹیشنز کو دیکھ لیں, سب یہی کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا, اس کے بغیر عمرہ بھی نہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو اس کا حج باطل. شیعہ فقہ کے اندر بھی یہی ہے, برادران اہل سنت کے فقہ کے اندر بھی یہی ہے, ایک کنسنسس ہے. مگر الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ تو یہ ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے حج کے لیے, اگر کوئی آتا ہے عمرے کے لیے, فلا جناح علیہ, تو کوئی حرج نہیں ہے. لا جناح علیہ یہی ترجمہ ہوگا, ایتوف بہما, دیر از نو ایشو, اگر وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب واپس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپشن, کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں کرو تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر اگر آیت کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اسی طرح سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا. اسی لیے کہا گیا تھا کہ کتاب کافی نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ کی حدیث کو ساتھ نہ رکھو. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عجیب بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے برادران عزیز، مشرکین مکہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کے اندر بھی بت لا کر رکھ دیا. 360 بت موجود تھے نا، آئیڈلز 360. انہوں نے ایک بت لا کر صفا پہاڑی کے اوپر بھی رکھ دیا، نام بھی آیا نائلا بت کا نام. نام تو رکھتے تھے وہ، لات منات عزا، اور عام طور پر فیمینن نام ہوتے تھے کہ یہ سارے کے سارے فرشتوں کے نام پر، کہ یہ فرشتے اینجلز جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ سارے فیمینن نام ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی بیٹیوں کے نام پر اس طرح کے نام تراشے گئے، اور پھر اس کے بعد بتوں کو بنایا گیا، ان کو منسوب کر دیا گیا، اور پھر لا کر رکھ دیا گیا. بت لا کر رکھ دیا انہوں نے صفا پہاڑی کے اوپر، نائلا بت لا کر رکھ دیا. اب برادران عزیز، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو افراد نئے نئے ایمان لے آئے، اب ان کے دل میں ایک کنفیوژن آ رہا ہے، ان کے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہاں پر ہم صحیح کرتے ہیں، تو یہاں پر تو بت موجود ہے، تو جب بت موجود ہے تو ہم صحیح کیسے کریں؟ تو ہمیں صحیح کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے بیک گراؤنڈ. یہ سوال جب کیا گیا پیغمبر اکرم سے، تو پیغمبر اکرم نے وحی کی روشنی میں اس کا جواب دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس سوال کو آپ مائنس کر دیں تو آپ آپشن سمجھیں گے، لیکن اگر اس سوال کو ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو کام آلریڈی کمپلسری تھا، ذہن میں آنے والے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ جواب اس آیت کے اندر دیا گیا. کیا کہا گیا؟ کہ بھائی ان صفت، تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہاں پر بت موجود ہے؟ یہ تو ناجائز قبضہ ہے، یہ تو انکروچمنٹ ہے. اس انکروچمنٹ کی وجہ سے جو جسٹیفائیڈ معاملہ ہونا چاہیے اس کو آپ اگنور کر دیں گے. اگر خانہ کعبہ کے اندر بت لا کر رکھ دیے گئے تو خانہ کعبہ کا طواف ترک کر دیں گے. سمجھایا یہ جا رہا ہے، ایک میچیور ایٹیچیوڈ کی طرف ذہنوں کو لایا جا رہا ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکو، مگر جو اصل عبادت ہے اس کو قربان کر کے کوئی کارنامہ کیا یہ مت سمجھو. بہت توجہ کیجئے گا، کئی مرتبہ دین کے حوالے سے جو افراد ریفارمز کا ایجنڈا لے کر آتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس کے اندر خلوص نیت موجود ہو، مگر دین کا کام دین کے طریقے سے کیا جائے گا، دین کا کام اپنی مرضی سے نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے گا، دین کا کام دین کے طریقے سے کیا جائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بت پرستی کے خلاف ہے اور وہ کہے کہ بھائی یہ بت اس وقت صفا پہاڑی پر موجود ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم صحیح ہی نہیں کریں گے. دوسرا آئے وہ کہے کہ بھائی یہ بت ہم تو اس کے خلاف ہیں، وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ طواف ہی نہیں کریں گے. دوسرا اگر کہے کہ نہیں خانہ کعبہ کے اندر بت ہے تو ہم نماز بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نہیں پڑھیں گے. ارے آپ پیغمبر اکرم سے زیادہ توحید کو سمجھنے والے ہو گئے. پیغمبر اکرم جب 13 برس تک مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، جبکہ فارملی قبلہ بھی خانہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا. اہل علم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا اس وقت بھی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ اس طرح سے کرتے تھے کہ خانہ کعبہ سامنے رہے. انہوں نے خانہ کعبہ کو اگنور نہیں کیے. کیا بت اس وقت موجود نہیں تھے؟ بت موجود تھے، مگر بتوں کے ہونے کی وجہ سے کعبے کی حرمت پر فرق نہیں آتا. ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. بہت توجہ کیجئے گا، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بتوں کے ناجائز قبضے کی وجہ سے کعبے کی حرمت پر کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر کسی انسان کا ناجائز قبضہ ہو جائے تو منبر رسول کی حرمت پر کوئی فرق نہیں آتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اس موقع پر پروردگار عالم نے اس کنفیوژن کو دور کیا کہ دیکھو اگر یہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی چیز ہے، ٹانٹ کر رہی ہے، تو لیٹ اس آنسر کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، فمن حج البیت اب اعتمر، تم میں سے کوئی بھی اگر حج کے لیے آتا ہے اب اعتمر، اور اگر کوئی عمرے کے لیے آتا ہے فلا جناح علیہ. تو اس بات کو دل میں مت لاؤ کہ ہم اس کا صحیح کیسے کریں گے، اس پر کوئی حرج نہیں. یعنی اس کے اوپر کوئی الزام نہیں, اس پر کوئی الیگیشن نہیں. آئیں تو وفا بہما, اگر وہ اس کے درمیان صحیح کر رہا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. لہٰذا تم یہ کام کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آخری بات بتائیے اور ہم منزل مصائب سے تھوڑا قریب ہو جائیں. مجھے ایک بات بتائیے, صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ایک کنیز خدا جناب حاجرہ, انہوں نے ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تھی. جناب حاجرہ کیا کہنا, ماں ہے, اور جناب اسماعیل وہ فرزند ہیں, بچے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, ظاہر ہے کہ جب تک ماں کے پاس وہ فطری ذخیرہ غذا موجود تھا وہ اپنے بچے کو فیڈ کرتی رہی, مگر ایک وقت آیا کہ دودھ خشک ہو گیا اور پھر جناب حاجرہ پریشان. یہی تو امتحان تھا. جناب حاجرہ پریشان, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں پانی کو حاصل کرنے کے لیے. صفا جاتی ہیں مروہ کی طرف, نظر آتا ہے کہ شاید وہاں پر پانی ہے, وہاں پر لپکتی ہیں. وہاں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چمکتی ہوئی ریت تھی, معراج سراب. واپس پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں تو لگتا ہے کہ شاید وہاں پر پانی ہے, ابھی وہیں سے ہو کر آئی ہیں. مگر یہ ماں کا دل ہے, کوئی اس سے پوچھے, اس کو ذرا سی امید لگتی ہے وہ بھاگتی ہے دوڑتی ہے ادھر کی طرف جاتی ہے, پھر وہاں سے یہاں, پھر یہاں سے وہاں. سات مرتبہ یہ کام ہوا. اور جناب اسماعیل جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, بلک بلک کر رو رہے تھے, وہیں پر وہ چشمہ زمزم جاری ہو گیا. زمزم تو کہنے کی وجہ سے جناب حاجرہ نے کہا نا, زمزم رک جا, اور اس کے گرد منڈیر بنا دی, لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا سوال بعض علماء نے ریس کیا کہ ہم کہیں پروردگار, میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذرا وہ سمجھیں کہ اسلام کس فلسفی کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا, اس میں بھی یہ بات آئی, اور اب ذرا جناب حاجرہ کے کیس میں ذرا دیکھیے. حاجرہ نے سات مرتبہ چکر لگائے, اور اتنی آسانی سے نہیں. آج تو ایئر کنڈیشن ہال وہاں پر موجود ہے, چھت ڈلی ہوئی ہے, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے. دیٹ واز ناٹ دا کیس ایٹ دیٹ ٹائم. جناب حاجرہ جب وہاں پر وہ صحیح کر رہی تھی اور بچہ بلک رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے؟ جواب جی ہاں. علیم بذات صدور, تمہارے دلوں کے اندر جو خیال بھی آتا ہے وہ بھی خدا کو پتا ہے. قرآن ہے علیم بذات صدور, تمہارے دلوں کے اندر سینے میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہے, کوئی تھاٹ, خدا اس سے بھی واقف ہے. ون, وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے, یا اس کو بھی سورسز کو گیدر کرنا پڑتا ہے. کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ان اللہ علی کل شئین قدیر, آپ سب کو یہ آیتیں رٹی ہوئی ہیں, اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ایسا ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے اتنا بتائیے, علم اس کو ہے کہ اسماعیل پیاسے ہیں, قدرت پروردگار کے پاس ہے وہ پانی کو فراہم کر سکتا ہے, تو یہ سات چکر کیوں لگوائے, یہ سات چکر کیوں لگوائے؟ اور پھر اس کے پاس سارے حاجی ہر سال جاتے ہیں, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے چکر لگا رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. واٹ از دا میسج, پیغام کیا ہے اس کے اندر, کام کیوں کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز, یاد رکھیے گا, پروردگار عالم نے اپنے ڈیزائن کو سمجھایا ہے, پروردگار عالم نے ہاؤ کو ایکسپلین کیا ہے, کس طریقے سے چیزیں اس دنیا کے اندر ہوں گی اس کو سمجھایا ہے. ہم فردر ایلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ کل, مگر ذرا غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اس یونیورس کے اندر, اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر ہاؤ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی, تم کو اچھا لگتا ہے کہ تم کو برا لگتا ہے, دس از ہاؤ تھنگز ول ایوالو, اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. وہ خدا جو جانتا سب ہے, اس کے علم میں سب کچھ ہے, وہ خدا جو ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اسماعیل پیاسے ہیں, ون, اس کو پتا ہے کہ پانی وہاں سے برآمد کرنا ہے, اس کے منصوبے میں شامل ہے, مگر وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہماری عنایتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی, مگر تمہاری صحیح کے بعد, تمہاری کوشش کے بعد. ابراہیم سے بھی یہی کہا تھا, کہ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام, پہنچانا ہمارا کام, جس جس کو پہنچانا ہے ہم آواز پہنچا دیں گے. بالکل اسی طریقے سے اے حاجرہ اس وقت تمہارا امتحان صرف اتنا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے اپنے بچے کو بلکتے ہوئے دیکھو, تمہارے دل میں ماں کے جذبات کس نے رکھے؟ ہم نے رکھے. ماں تمہیں کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. بیٹا تمہیں کس نے دیا؟ ہم نے دیا. کیا امتحان ہوگا؟ بالکل امتحان ہوگا. یہ بات آئی گیا کہ امتحان ہوگا, بالکل امتحان ہوگا, مگر اس امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اس امتحان کے لیے پروردگار عالم ہر ایک کے ظرف کو دیکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کے ظرف سے زیادہ, اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ تکلیف نہیں دے گا. اس کو زحمت اتنی دی جائے گی کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. حاجرہ کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ بس کچھ دیر کے لیے بچے کو تڑپتا دیکھے. یہ امتحان اس کا لیا گیا. اس دوران حاجرہ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اے حاجرہ اپنے آپ کو سسپینڈ مت کر دو, معطل مت کر دو. ایفرٹ شوڈ کنٹینیو, تمہارا اسٹرگل جاری رہنا چاہیے, تمہاری محنت کنٹینیوسلی ہونی چاہیے. تمہیں صفا اور مروہ کے درمیان سمبولیکلی اسی لیے دوڑایا جا رہا ہے کہ جہاں امید لگے تم اس امید کے ساتھ اپنی ایفرٹس کو جوڑ دو, کوشش کرو. ہوگا کیا کہ جہاں تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تمہارا امتحان مکمل ہو جائے, وہیں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اسماعیل کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا. یو ول گیٹ دا فروٹ, یو ول گیٹ دا ریزلٹ, بٹ آفٹر یور ایفرٹس, آفٹر یور کوشش. اس کے بغیر نہیں ہوگا. پروردگار عالم نے اس دنیا کے نظام اسی طریقے سے بنایا ہے. یہ ہاؤ ہے, یہ ڈیزائن ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ آسمان سے چھپر نہیں پھٹے گا. اب پھر یہ اردو کا محاورہ ہے, مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے اس بات کو سمجھے, وہ چھپر پھٹے گا تو نقصان زیادہ ہو جائے گا. مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ فنڈس کی اپیل کرے گا. چھپر پھٹے کیا مطلب؟ یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس. ہاں غیب سے امداد ہوتی ہے, مگر وہ بھی اس کا ایک فلسفہ ہے, اس کی ایک فلسفی ہے, کہ جس کے ذریعے سے سمجھانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو خدا تمہاری طرف متوجہ ہے, پروردگار نے تمہیں زیرو پر نہیں رکھا ہے. دیکھیے برادران عزیز, ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ٹو لیو ہز ہوم ٹاؤن, یہاں تک آنا پڑا مکہ تک. منصوبہ پروردگار کہ وہ وہاں سے یہاں پر آئیں گے تو یہ مرکز بنے گا, آسان نہیں ہے. پیغمبر اکرم ہمارے نبی ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم ہی ہیڈ ٹو لیو مکہ. وہ مکہ جو مرکز بن چکا تھا اس مکہ کو چھوڑنا پڑا پیغمبر اکرم کو. اور جب پیغمبر اکرم مکہ کو چھوڑ رہے تھے اس موقع پر پیغمبر اکرم یہ دعا مانگ رہے تھے, اے کہ پروردگار میں وہاں سے جا رہا ہوں جو جگہ مجھے بہت پسند ہے, تو مجھے وہاں لے جا کہ جو تجھے بہت پسند ہے. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے یہ دعا مانگی تھی. ابراہیم نے اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑا مکہ ہے ہجرت, اسماعیل کو چھوڑا ہے, جناب حاجرہ کو چھوڑا, جناب ختمی مرتبہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک اور ہجرت. اور آج ہمیں یاد کرنا ہے حسین مظلوم کی ہجرت کو, مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, سید الشہداء مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ جگہ کے جہاں پر نانا کی قبر موجود ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ جگہ کے جہاں پر ماں کی قبر موجود ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ جگہ کے جہاں پر بھائی حسن کی قبر موجود ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شب عاشور حسین کے لیے زیادہ سخت تھی یا وہ رات زیادہ سخت تھی کہ جو حسین ابن علی نے مدینہ میں آخری رات گزاری ہے. مدینہ منورہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گلیا کہ جہاں پر اپنے بھائی کی یادگار حسین کے دل کے اندر موجود ہے. مسجد نبوی کا ممبر دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہی تو وہ جگہ تھی کہ جہاں سے اتر کر نانا نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا, خطبہ توڑ کر مجھے اپنی گود میں لیا تھا. یہی مسجد نبوی تو وہ ہے کہ جہاں پر میں محراب میں پشت رسول کے اوپر سوار ہو گیا تھا, نانا نے سجدے کو طولانی کر دیا تھا. اور اب حسین ابن علی کے لیے یہ وقت آ گیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا, مدینہ ترک کرنا پڑے گا. حسین ابن علی آئے قبر رسول کے اوپر آئے, رخصت ہوئے ہیں, نانا کی قبر سے بھی رخصت ہوئے, ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوئے, اور بھائی کی قبر سے بھی جنت البقیع میں رخصت ہوئے. جب نانا کی قبر پر آئے ہیں تو یہ الفاظ ملتے ہیں مقاتل کے اندر کہ حسین مظلوم نے پروردگار کو مخاطب کر کے کہا, بس عزیزان آپ رونے کے لیے آئے ہیں, آپ گریے کے لیے آئیں، حسین کو یاد کرنے کے لیے آئیں، زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. حسین مظلوم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ھذا قبر نبی کا، اے میرے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وانا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے. اے پروردگار میں معروف سے محبت کرتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں. میرے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا کہ جس میں تیری رضا ہو، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. عزیزو یاد کیجئے گا کہ کربلا کے اندر حسین مظلوم نے یہی جملہ کہا تھا کہ رزن بے قضا ایک و تسلیم اللہ امرک، جب اصغر کا لاشا ہاتھ پر تھا تو یہی جملہ تھا نا کہ رزن بے قضا ایک و تسلیم اللہ امرک، کہ اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان غور کیجئے، یہ نانا کی قبر کہ جہاں پر حسین ابن علی آئے. عجیب بات مقتل نگاروں نے بیان کی کہ جب حسین نانا کی قبر پر آئے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے، جب اپنے بھائی کی قبر پر آئے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے، جیسے کوہ وقار با وقار اس طریقے سے حسین ابن علی چل رہے تھے. مگر جب ماں کی قبر پر آئے تو اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا. قبر جناب سیدہ پر آ کر حسین مظلوم کہتے ہیں السلام علیک یا امہ، اے میری ماں فاطمہ زہرا آپ پر میرا سلام ہو. قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر نانا کی قبر پر آئے. نانا کی قبر سے فقط ایک مرتبہ رخصت نہیں ہوئے. علامہ سید علی نقی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کو تجربہ ہوگا، جب آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، ایک ہے الوداعی زیارت، ایک تو جب پہنچتے ہیں تب زیارت کرتے ہیں، ایک الوداعی زیارت ہوتی ہے نا. تو الوداعی زیارت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو باہر گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور زری کا منظر نظر آ جائے، ایک مرتبہ اور زری نظروں کے سامنے آ جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے، کہہ رہے ہم وطن واپس جا رہے ہیں، اب واپس پتہ نہیں کب یہ زری دیکھنا نصیب ہو. عزیزوں آپ وطن واپس جا رہے ہوتے ہیں، حسین وطن سے جا رہے ہیں، حسین ابن علی وطن سے جا رہے ہیں. لہذا نانا کی قبر سے رخصت تو ہوئے مگر پھر واپس آئے، ایک مرتبہ پھر نانا کی قبر پر پہنچے، ایک مرتبہ پھر سلام کیا، دو سے تین مرتبہ یہ کام کیا ہے حسین ابن علی نے. اور آخری مرتبہ ایک عجیب بات ہمارے سامنے آ گئی کہ آخری مرتبہ حسین ابن علی نے اپنا رخسار، اپنا گال قبر رسول کے اوپر رکھا اور حسین کو نیند آ گئی. کتنی بے جوڑ بات ہے، کتنی بے جوڑ بات ہے کہ کہاں استراب کا یہ عالم تھا، کہاں اتنا انریسٹ فیل کر رہے تھے کہ میں نانا کی قبر سے رخصت ہو رہا ہوں، اور کہاں رخسار رکھا اور رخسار رکھتے ہی حسین کو نیند آ گئی. علامہ فرماتے ہیں سید علی نقی صاحب کہ دیکھیے نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے. جب حسین نے اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا تو حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا کہ جس پر سر رکھ کر حسین سو جایا کرتے تھے. بس جیسے ہی نانا کا سینہ یاد آیا تو حسین کی آنکھ لگ گئی، اچانک انتہائی اطمینان کی کیفیت آنکھ لگ گئی. بس عزیزوں یہ سینے پر سونے کی رسم خاندان اہل بیت میں بہت دور تک گئی ہے. وہ نانا کا سینہ کہ جس پر حسین سر رکھ کر سویا کرتے تھے، اور وہ بابا کا سینہ جس پر سکینہ سر رکھ کر سویا کرتے تھے. سکینہ نے بھی یہی تو کہا تھا کہ بابا جب تک آپ کا سینہ نہیں ملے گا مجھے نیند نہیں آئے گی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اور سکینہ یہی کہتے ہوئے بابا کے سینے کی تلاش میں چلی ہے، اور وہیں پر جناب زینب نے جب بیدار کیا اور یہ کہنے لگی، علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں کہ اے سکینہ اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا، تو سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے مگر پپی اما میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے. وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ناسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان آل مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، عزاداری عزاداروں اور عزاخانوں کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔